غموں کو شادمانی دینے والے غموں کو شادمانی دینے والے مسرت جاودانی مسرت جاودانی
اللہ کے راستے میں گناہوں سے بچنے میں جو غم آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں شادمانی عطا فرماتے ہیں، ان غموں کو شادمانی دے دیتے ہیں، بلکہ غم ہی کو شادمانی بنا دیتے ہیں، خوشی بنا دیتے ہیں، اور خوشی بھی کیسی جو جاویدانی ہوتی ہے، کبھی فنا نہیں ہوتی، غیر فانی لذت فانی لذت کو چھوڑنے سے ملتی ہے۔
غموں کو شادمانی دینے والے غموں کو شادمانی دینے والے مسرت جاودانی والے میں تجھ پر مر کے جینا چاہتا ہوں، میں تجھ پر مر کے جینا چاہتا ہوں، اے موت اور زندگانی والے، اے موت اور زندگانی والے میں تجھ پر مر کے جینا چاہتا ہوں، میں تجھ پر مر کے جینا چاہتا ہوں، اے موت اور زندگانی،
اللہ پر مرنا کیا ہے؟ اپنی خوشیوں کو اللہ کی خوشی میں ضم کر دینا، اللہ کی خوشی کو آگے رکھنا، اپنی خوشی کو چھوڑ دینا، یہ جو کیا کو مر کے پھر زندگی ملتی ہے، یہ اللہ کے راستے جو اللہ پہ مرتا ہے اس کو حیات جاویدانی حقیقی حیات ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، پہلے سے فرمایا، پہلے موت کا ذکر کیا اور اس کے بعد حیات ہے۔ حضرت نے پوچھا تھا پھول پوری سے کہ موت پہلے آتی ہے اور حیات بعد میں آتی ہے، موت حیات پہلے ہوتی ہے، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ جو موت جو زندگی اپنی موت کو یاد رکھتی ہے یعنی اللہ پر مرتی ہے وہی اصلی حیات پاتی ہے۔ میں تجھ پر مر کے جینا چاہتا ہوں، موت اور زندگانی دینے والی، یہاں بھی طاہر صاحب نے وہی رکھا ہے لقد موت والحیات،
مسرت جاودانی دینے والے میں تجھ پر مر کے جینا چاہتا ہوں، میں تجھ پر مر کے جینا چاہتا ہوں، اے موت اور زندگانی والے میں تیرے غم میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں تیرے غم میں میں تیرے غم میں بوڑا ہو رہا ہوں، میں تیرے غم میں بوڑا ہو رہا ہوں، اے خوشیوں کو جوانی دینے والے تیری خاطر شکستہ دل کب سے، تیری خاطر شکستہ دل کب سے، اے فتحوں کا مرام اے فتحوں کا مرام تیری خاطر شکستہ دل کب سے، اے فتحوں کا مرام دینے والے مضامین غیب سے مجھ کو عطا کر، مضامین غیب سے مجھ کو عطا کر، اے لفظوں کو معنی دینے والے، اے لفظوں کو معنی دینے والے، میرے شعروں کو لاسانی بنا دے، میرے شعروں کو لاسانی بنا دے، مجھے رومی ثانی دینے والے، میرے شعروں کو لاسانی بنا دے، مجھے رومی ثانی دینے والے،
آسانی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شیخ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، تصوف کے جو مضامین جو کہ اگر ویسے بیان کرو تو خوش ہیں، وہ حضرت والا کے انداز میں انہوں نے شعر کر کے اس کو کیسا رنگین بنا دیا، اور عشق ہے میں تیرے غم میں بوڑھا ہو رہا ہوں، یا خوشیوں کو جوانی دینے والا، اس جو پہلا مصرع جب یہ تھا تو میرے دوسرا مصرع میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا، کیونکہ جوانی کو خوشیاں ملتی ہیں نا، تو انہوں نے کہا اے خوشیوں کو جوانی دینے والے، تو اتنا یعنی جوانی کو خوشیاں دینے والے ہیں نا، اے خوشیوں کو جوانی دینے والے، تو میں آپ کے غم میں بوڑھا ہو رہا ہوں، مجھے بھی اس کا یعنی اس قوم کا جگلے شعر میں کیا فرمایا، تیری خاطر شکستہ دل ہوں کب سے، فتح و کامرانی دینے شکستہ انا عند المنکسرۃ قلوب، ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں تو میں اسی کا منتظر ہوں، جو آپ یہ فتح و کامرانی اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں اور خوشیوں کو جوانی عطا فرماتے ہیں، تو میں بھی بوڑھا ہو رہا ہوں، مجھے بھی عطا فرمائی
اب تو کہنے کو غم رہ گیا، اب تو کہنے کو غم رہ گیا، ہو کے خوشیوں میں غم رہ گیا، اب تو کہنے کو غم رہ گیا، ہو کے خوشیوں میں غم رہ گیا، اب تو کہنے کو غم رہ گیا، اب تو کہنے کو غم رہ گیا ہو کے خوشیوں میں غم رہ گیا ہو کے خوشیوں میں غم رہ گیا
کہتے نا کہنے کو رہ گیا یعنی کہنے کو تو وہ غم رہ گیا مگر خوشیوں کا میں یعنی خوشیوں میں ضم ہو گیا خوشیوں میں پیر کیا کہتے ہیں
غم خوشیاں بن گئی
غم ہاں وہ غم خوشی بن
گیا
وہ غم خوشیاں بن گیا عجیب و غریب اور کہنے کو غم ہے اللہ کے راستے میں جو غم ہے وہ کہنے کو غم ہوتا ہے لیکن وہ خوشیاں خوشیوں میں ضم ہو جاتا ہے وہ خود خوشی بن جاتا ہے ایسی لذت اس غم میں عطا ہوتی ہے ورنہ اگر یہ لذت عطا نہ ہوتی تو کوئی ولی اللہ بھی نہ ہوتا یہ اللہ اپنی اس کی محبت کی کچھ لذت چکھا دیتے ہیں تب جا کے بندے ان کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں یہ لذت مقصود نہیں ہے لیکن ملتی ضرور ہے چاہے جلدی ملے چاہے بعد میں ملے
والا رحمۃ اللہ تعالی نے شاید فرمایا تھا کہ دیکھنے والوں کو تو غم نظر آتا ہے اور چلنے والوں کو خوشیاں ملتی ہیں دیکھنے والوں کو کانٹے نظر آتے ہیں چلنے والوں کو پھول ہوتا ہے
ماشاءاللہ
اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ امتحان رہے اگر پہلے ہی سے بتا دیا جائے یا پہلے ہی سے اسے اندازہ ہو جائے کہ یہ کانٹے نہیں ہیں پھول دکھائیں اور پھول دلائیں تو کیا ہوا کانٹے دکھاتے ہیں پھول دیتے ہیں سبحان اللہ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
اب تو کہنے کو غم رہ گیا ہو کے خوشیوں میں غم رہ گیا اب تو کہنے کو غم رہ گیا ہو کے خوشیوں میں غم رہ گیا لب کو جنبش ادھر کیا ہوئی لب کو جنبش ادھر کیا ہوئی سر میرا ہو کے خون رہ گیا سر میرا ہو کے خون رہ گیا لب کو جنبش ادھر کیا ہوئی سر میرا ہو کے خون رہ گیا سر میرا ہو کے خون رہ گیا وائز خوش کے ہمت کری وائز خوش کے ہمت کری میں کدا دو قدم رہ گیا میں کدا دو قدم رہ گیا وائز خوش کے ہمت کری وائز خوش کے ہمت کری میں کدا دو قدم رہ گیا میں کدا دو قدم رہ گیا
علم و فضل حاصل کر لیا جب یہاں تک پہنچ گئے تو دو قدم میں کدا ہے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لو اس علم کا نشہ اور علم پر عمل کی توفیق ہو جائے علم و فضل تک تو پہنچ گئے واعظ و نصیحت تک پہنچ گئے نعمت بڑی ہے اب دو قدم رہ گئے وہ طے کیوں نہیں کہتے جاؤ تم دو قدم کرو اور میں قدم میں جا کے اس کی مستی حاصل کرو علم و فضل
وائز خوش کے ہمت کرے میں کدا دو قدم رہ گیا میں کدا دو قدم رہ گیا وائز خوش کے ہمت کرے میں کدا دو قدم رہ گیا میں کدا دو قدم رہ گیا آپ کامل میں تائب صحیح آپ کامل میں تائب صحیح
کچھ تو میرا بھرم رہ گیا کچھ تو میرا بھرم رہ گیا آپ کا میں تائب صحیح کچھ تو میرا بھرم رہ گیا
میں کدھر تک نہ گئے تو واز خشکی رہے گا اسی ہم دو قدم اور آگے بڑھو تاکہ وہ خشکی دور ہو اور مستی پیدا ہو ماشاء اللہ اور سنا تین پہ تین پہ کثرت ہے عربی کے اعتبار سے تین کثرت
زخموں سے دل سجاتے ہیں ہم جان بوجھ کر زخموں سے دل سجاتے ہیں ہم جان بوجھ کر زخموں سے دل سجاتے ہیں ہم جان بوجھ کر پھر اس پہ مسکراتے ہیں ہم جان بوجھ کر پھر اس پہ مسکراتے ہیں ہم جان بوجھ کر زخموں سے دل سجاتے ہیں ہم جان بوجھ کر پھر اس پہ مسکراتے ہیں ہم جان بوجھ کر خوشیوں سے روٹھ جاتے ہیں ہم جان بوجھ کر خوشیوں سے روٹھ جاتے ہیں ہم جان بوجھ کر خوشیوں سے روٹھ جاتے ہیں ہم جان بوجھ کر غم میں خوشی مناتے ہیں ہم جان بوجھ کر غم میں خوشی مناتے ہیں ہم اوپر والے مسئلے میں روٹھنا ہے نیچے منانا ہے یہ زمانی دیکھیے یہ خوشیوں سے روٹھ جاتے ہیں ہم جان بوجھ کر خوشیوں سے روٹھ جاتے ہیں ہم جان بوجھ کر غم میں خوشی مناتے ہیں ہم جان بوجھ کر غم میں خوشی مناتے ہیں ہم جان بوجھ کر ہوتی ہے روشنی وہ عطا پوچھئے نہیں ہوتی ہے روشنی وہ عطا پوچھئے نہیں ہوتی ہے روشنی وہ عطا پوچھئے نہیں پلکوں کو جگمگاتے ہیں ہم جان بوجھ کر پلکوں کو جگمگاتے ہیں ہم جان بوجھ کر اس پہ مسکراتے ہیں ہم جان بوجھ کر ہم کو بھی گھور گھور کے آتا ہے دیکھنا حضرت والا حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑا اچھا ہم کو بھی گھور گھور کے آتا ہے دیکھنا ہم کو بھی گھور گھور کے آتا ہے دیکھنا ہم کو بھی گھور گھور کے آتا ہے دیکھنا بت سے نظر بچاتے ہیں ہم جان بوجھ کر بت سے نظر بچاتے ہیں ہم جان بوجھ کر بت سے نظر بچاتے ہیں ہم جان بوجھ کر ہم کو بھی گھور گھور کے آتا ہے دیکھنا بت سے نظر بچاتے ہیں ہم جان بوجھ کر بت سے نظر بچاتے ہیں ہم جان بوجھ کر چسکا لگا ہے خون تمنا کا اس طرح چسکا لگا ہے خون تمنا کا اس طرح چسکا لگا ہے خون تمنا کا اس طرح اس خون میں نہاتے ہیں ہم جان بوجھ کر اس خون میں نہاتے ہیں ہم جان بوجھ کر چسکا لگا ہے خون تمنا کا اس طرح چسکا لگا ہے خون تمنا کا اس طرح اس خون میں نہاتے ہیں جان بوجھ کے، خوشیوں سے روٹ جاتے ہیں جان بوجھ کے، غم میں خوشی مناتے ہیں جان بوجھ کے، زخموں سے دل سجاتے ہیں جان بوجھ کے۔
یعنی ایسی خوشیاں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان سے ہم روٹ جاتے ہیں، یعنی ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کو ناراض کر دیتے ہیں ان خوشیوں کو، اور غم میں خوشی مناتے ہیں، اور غم جو اللہ کے راستے کا ہوتا ہے، اور جو خوشیوں کو چھوڑنے سے جو غم پیدا ہوتا ہے اس سے ہم خوشی مناتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سب شعر جی بہت بہتری سے، چسکا لگا ہے خونِ تمنا کیسے، اس خون میں نہاتے ہیں ہم جانے، یعنی پہلے تو چسکا لگتا ہے نا، تھوڑا نشے کا عادی ہوتا پہلے تھوڑی تھوڑی پیتا ہے، وہ چسکا لگ گیا، وہ ایسا چسکا لگا اس خونِ تمنا کا، حرام آدمیوں کی تمناؤں کے خون کرنے کا پہلے چسکا لگا تھوڑا تھوڑا، اس کے بعد پھر وہی کیفیت ہے کہ اب اس کو خون میں نہا رہے ہیں، تب بھی سیری نہیں ہوتی، اب بھی اس لذت کی اس کی لذت کی کوئی اس خون تمنا کی لذت کی کوئی بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔
آفتاب نسبت ماں اللہ سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، جو حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کا سفر نامہ ہے، جنوبی افریقہ کا 1998 کا سفر نامہ۔ انوار و ظلمات جمع نہیں ہو سکتے، کل یہی والا آخری ملفوظ یہی تھا، یہی پڑھا مبارک،
یہی تھا
جی،
طویل تھا
نہیں، مختصر سا ہے۔
اس سے پہلے
غم تقویٰ پر ارحم الراحمین کا پیار،
ہاں یہی سے پڑھ
جی۔ غم تقویٰ پر ارحم الراحمین کا پیار، جو اتنا غم اٹھائے گا تو کیا اللہ ارحم الراحمین نہیں ہیں، وہ اس کے دل کا پیار نہیں لیں گے۔ جو بچہ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے غم اٹھاتا ہے، ماں باپ اس کا پیار لیتے ہیں یا نہیں؟ اور نافرمان بچے کو جوتے مارتے ہیں، تو جو نافرمانی سے حرام لذت کشید کرتا ہے، اس کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے نظر نہیں آتے، مگر اس کے قلب پر اللہ کے بودھ اور لعنت کے جوتے پڑتے ہیں، وہ تڑپتا رہتا ہے، پاگل کی طرح رہتا ہے، عاشق مجاز کو ایک پل چین نہیں ملتا۔ اسی لیے حکیم الامت فرماتے تھے کہ عشق مجازی عذاب الہی ہے، عشق مجازی عذاب الہی ہے۔ اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیاوی محبتیں چند دن کی ہوتی ہیں، جب شکل بگڑی تو سب بھاگ نکلے، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں۔ پھر یہ نفسانی محبت نفرت و عداوت میں کنورٹ ہو جاتی ہے، دیکھا آپ نے میرا بنوٹ، یہ محبت جو آنکھوں سے اور چہرے کی بناوٹ سے ہے، یہ چند دن کے بعد جب جغرافیہ بدل جائے گا تو نفرت و عداوت سے بدل جائے گی۔ روئے زمین پر آج تک ہم کو ایسا کوئی بھی نہیں ملا جس کو عشق مجازی میں ہمیشہ باوفائی ملی ہو، جب چہرہ بدل گیا تو سب وہاں سے بھاگ گئے، جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے سارے عاشق پھر کھسک خاں ہو گئے، جب ملائم خاں خشب خاں ہو گئے سارے عاشق پھر کھسک خاں ہو گئے۔ سرحد کے خان لوگ اس شعر سے بہت مزہ لیتے ہیں، خشب مانا لکڑی یعنی اعضا سخت ہو گئے، بڑی عمر ہو گئی سب بھاگ نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں سے ہمیشہ پیار کرتے ہیں، اور اللہ کیسے پیار کرتے ہیں اس پر بھی میرا ایک شعر ہے، لیکن پہلے مولانا منصور کا شعر سن لیجئے، جب نظر بچائی اور دل ٹوٹا، دل جو ٹوٹا تو اسے قرب کا اعزاز ملا، دل جو ٹوٹا تو اسے قرب کا اعزاز ملا، تو جب نظر بچا کر دل ٹوٹا تو اس حسرت زدہ قلب کو اللہ کا پیار کیسے ملتا ہے؟ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو۔ یہ اختر کا شعر ہے، اسے عمل کی نیت سے سنو اور خوب غور سے سن لو، واللہ کہتا ہوں ورنہ پچھتاؤ گے۔ پھر میری آہ کو رائے گاہ کرنے والو، میری آہ کو رائے گاہ کرنے والو، میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرنا، میری آہ کو رائے گاہ کرنے والو، میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرنا۔ باتوں کو برائے بات نہ سنو، برائے عمل سنو، یہ آہ دل اللہ نے مجھے بزرگوں کے صدقے میں عطا کی ہے، سمجھ لو کہ آدھی زندگی ختم ہو گئی اللہ والوں کی جوتیاں اٹھاتے اٹھاتے۔ لہذا میرے درد دل کو رائے گاہ مت کرو، ورنہ انہی گومود کے مقامات کے چکر میں رہو گے اور ایک دن موت آ جائے گی اور پیشاب اور پخانے کے مقامات پر لعنتی حیات لے کر خدا کے سامنے جب پیش ہوگے تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے زندگی کہاں استعمال کی۔ حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں، باتوں کو برائے بات نہ سنو، برائے عمل سنو، یہ آہ دل اللہ نے مجھے بزرگوں کے صدقے میں عطا کی ہے، سمجھ لو کہ آدھی زندگی ختم ہو گئی اللہ والوں کی جوتیاں اٹھاتے اٹھاتے۔ لہذا میرے درد دل کو رائے گاہ مت کرو، ورنہ انہی گوموت کے مقامات کے چکر میں رہو گے اور ایک دن موت آ جائے گی اور پیشاب اور پخانے کے مقامات پر لعنتی حیات لے کر خدا کے سامنے جب پیش ہوگے تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے زندگی کہاں استعمال کی۔ زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے، زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن کا قلب غیر اللہ سے پاک ہو گیا اور مولا دل میں آ گیا، ان کا چہرہ ترجمان مولا ہوتا ہے، اور جنہوں نے مولا کو بھی یاد کیا مگر لیلاؤں کو بھی نہیں چھوڑا، تو ان کے چہرے پر سایہ بھی ہوتا ہے اور اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جہاں سایہ بھی ہو دھوپ بھی ہو وہاں مت بیٹھو۔ تو اسی سے یہ بھی سمجھو کہ گناہگار زندگی اور اللہ والی زندگی کو مخلوط مت کرو، ہمت کر کے اندھیروں کو بالکل مٹا دو، ایسی حیات اچھی نہیں ہے۔ انوار و ظلمات جمع نہیں ہو سکتے، عنوان اس انوار و ظلمات جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن کا قلب غیر اللہ سے پاک ہو گیا اور مولا دل میں آ گیا، ان کا چہرہ ترجمان مولا ہوتا ہے، اور جنہوں نے مولا کو بھی یاد کیا مگر لیلاؤں کو بھی نہیں چھوڑا، تو ان کے چہرے پر سایہ بھی ہوتا ہے اور اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جہاں سایہ بھی ہو دھوپ بھی ہو وہاں مت بیٹھو۔ تو اسی سے یہ بھی سمجھو کہ گناہگار زندگی اور اللہ والی زندگی کو مخلوط مت کرو، ہمت کر کے اندھیروں کو بالکل مٹا دو، ایسی حیات اچھی نہیں ہے کہ کچھ گناہ کر کے حرام مزہ بھی لے لیا اور کچھ اللہ اللہ کر کے اللہ کا نور بھی لے لیا۔ تو ظلمات اور انوار دونوں کو جمع مت کرو، نور اور ظلمت کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ ہمت سے کام لو، جب دل غیر اللہ سے پاک ہو جائے گا تو اللہ ہی اللہ ہوگا اور چہرہ پورا پورا ترجمان مولا ہوگا، جیسے 14 تاریخ کا چاند ہوتا ہے، اس کا دل 14 تاریخ کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ جب اس کے قلب سے نفس کی حیلولت ختم ہو جائے گی تو وہ حق تعالی کی ذات سے مستنیر رہے گا، اور جب پورا روشن ہوگا تو منیر ہو جائے گا۔ جی حضرت فرما رہے ہیں کہ جب دل غیر اللہ سے پاک ہو جائے گا تو اللہ ہی اللہ ہوگا اور چہرہ پورا پورا ترجمان مولا ہوگا، جیسے 14 تاریخ کا چاند ہوتا ہے، اس کا دل 14 تاریخ کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ جب اس کے قلب سے نفس کی حیلولت ختم ہو جائے گی تو وہ حق تعالی کی ذات سے مستنیر رہے گا، اور جب پورا روشن ہوگا تو منیر ہو جائے گا۔
حائل رہے گا اللہ کے اور دل کے درمیان تو تھوڑا تھوڑا اس میں نور رہے گا، لیکن جب وہ پوری حیلولت ہٹ جاتی ہے زمین کی تو اس وقت چودہویں کا چاند ہوتا ہے، پھر وہ مستنیر بھی ہوتا ہے یعنی نور حاصل بھی کرتا ہے اور منیر بھی ہوتا ہے یعنی نور کو نشر بھی کرتا ہے.
سبحان اللہ. ہمت کر کے اندھیروں کو بالکل مٹا دو. ایسی حیات اچھی نہیں ہے کہ کچھ گناہ کر کے حرام مزہ بھی لے لیا اور کچھ اللہ اللہ کر کے اللہ کا نور بھی لے لیا. تو ظلمات اور انوار دونوں کو جمع مت کرو. نور اور ظلمت کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ ہمت سے کام لو. جب دل غیر اللہ سے پاک ہو جائے گا تو اللہ ہی اللہ ہوگا اور چہرہ پورا پورا ترجمان مولا ہوگا، جیسے 14 تاریخ کا چاند ہوتا ہے. اس کا دل 14 تاریخ کے چاند کی طرح روشن ہوگا. جب اس کے قلب سے نفس کی حیلولت ختم ہو جائے گی تو وہ حق تعالی کی ذات سے مستنیر رہے گا، اور جب پورا روشن ہوگا تو منیر ہو جائے گا. جس کا قلب حیلولت نفس سے پورا مستنیر نہیں ہوا وہ منیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا قلب نفس کی سازشوں میں اور آمیزشوں میں اور آویزشوں میں اور ریزشوں میں حرام لذت کو درآمد کرتا ہے، ایسا حامل ظلمات معاصی قلب کیسے اللہ تعالی کے قرب اور جلووں سے مستنیر ہو سکتا ہے؟ لہذا جی جس کا قلب نفس کی سازشوں میں جی اچھا نفس جب اس کے قلب سے نفس کی حیلولت ختم ہو جائے گی تو وہ حق تعالی کی ذات سے مستنیر رہے گا.
وہ بندے کے قلب کے اور اللہ تعالی کے درمیان میں حائل ہے، اس کو حیلولت کہتے ہیں، اس کا یعنی ناؤن ہے، تو اس کے درمیان حائل ہے. جیسے جب تک وہ حائل رہتا ہے چاند میں نور رہتا ہے، اور جب وہ ہٹتا جاتا ہے تو چاند مستنیر ہوتا ہے، جو حضرت نے فرمایا یعنی نور کو حاصل عکس کرتا ہے، حاصل کرتا رہتا ہے. جتنا وہ ہٹتا جاتا ہے اتنے وہ زیادہ مستنیر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پوری حیلولت نفس کی ہٹ جاتی ہے تو جس طرح چاند بدر کامل ہوتا ہے اسی طرح اس وقت نور نسبت معادلہ سے بدر کامل ہو جاتا ہے. ہم جبکہ نفس کی وہ حائل جو ہے، جو بیچ میں نفس حائل ہے، جب وہ مٹ گیا اور نفس ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں رہی، تو قلب بالکل اللہ کے ذلیات سے منیر ہو جاتا ہے. اس مستنیر کہتے ہیں نور کو حاصل کرنے والا، اور منیر کہتے ہیں نور کو نشر کرنے والا. تو وہ صرف حاصل ہی نہیں کرتا، حاصل تو کر چکا، اب اس کے بعد منیر بن جاتا ہے، یعنی نشر دوسرے نور دوسرے کو پہنچاتا ہے. یعنی پہلے وہ اللہ تعالیٰ اپنے نفس کو مٹاتا جاتا ہے سالک، کسی شیخ کے ارشادات کے اور اس کی صحبت کی برکت سے، تو یہاں تک کہ وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، اور وہ اس سے پھر زبردستی کی محبت اللہ کی نشر ہوتی ہے.
سبحان اللہ.
جی پڑھی.
تو وہ جب اس کے قلب سے نفس کی حیلولت ختم ہو جائے گی تو وہ حق تعالی کی ذات سے مستنیر رہے گا، اور جب پورا روشن ہوگا تو منیر ہو جائے گا. جس کا قلب حیلولت نفس سے پورا مستنیر نہیں ہوا وہ منیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا قلب نفس کی سازشوں میں اور آمیزشوں میں اور آویزشوں میں اور ریزشوں میں حرام لذت کو درآمد کرتا ہے، ایسا حامل ظلمات معاصی قلب کیسے اللہ تعالی کے قرب اور جلووں سے مستنیر ہو سکتا ہے؟ لہذا ہمت سے کام لو. اگر کبھی خطا کا صدور ہو جائے تو اللہ سے اتنا رو کہ قلب پھر مجلہ و مصفہ ہو جائے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ سے معصیت کا صدور ہی نہ ہو، یہ میں نہیں کہتا، کیونکہ یہ صرف پیغمبروں کے لیے ہے کہ جن سے کبھی خطا صادر نہ ہو، لیکن ہم سے اگر خطا صادر بھی ہو تو اسے عادت مت بناؤ. گناہ کو اوڑھنا بچھونا مت بناؤ کہ جب تک حسین کو نہ دیکھو کھانا ہی ہضم نہ ہو. معلوم ہوا آج تو بالکل اداس بیٹھے ہیں، کیونکہ کوئی حرام نمک نہیں چکھا، یہ شخص غذائے حرام کا عادی ہے، ہاں احیاناً کبھی خطا ہو جائے تو صدور خطا کے بعد استغفار و توبہ سے صاحب عطا ہو جاؤ، ہاں احیاناً کبھی خطا ہو جائے تو صدور خطا کے بعد استغفار و توبہ سے صاحب عطا ہو جاؤ، خطاؤن تھے توبہ کی برکت سے خیر الخطائین ہو جاؤ، اپنے نام کے ساتھ خیر لگوا لو، اور ترکیب اضافی میں مقصود مضاف ہوتا ہے، مضاف الیہ نہیں ہوتا، لہذا آپ خیر ہی خیر ہیں، جیسے جاء غلام زید میں زید مقصود نہیں ہے، غلام مقصود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو گناہ سے الگ ہو کر ندامت و آہ و زاری اور عزم تقویٰ کے ساتھ، جی اچھا، ہاں احیاناً کبھی خطا ہو جائے تو صدور خطا کے بعد استغفار و توبہ سے صاحب عطا ہو جاؤ، خطاؤن تھے توبہ کی برکت سے خیر الخطائین ہو جاؤ۔
اس پاک خیر الخطائین الا کلکم خطاؤن، سب عام آدمی صحابہ سے خطاب ہے اور اس کے ساتھ ساری امت سے قیامت تک کی خطاب ہے کہ الا کلکم خطاؤن، تم سب بہت بہت زیادہ خطا کار ہو، بہت زیادہ خطا کار ہو، اللہ کلکم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے، بہت غلط فرمایا تھا کہ جیسا مرض ہوتا ہے ویسی ڈوز دی جاتی ہے، تو بہت زیادہ خطا کرتے ہیں کیونکہ ہم اس لیے توبہ بھی کثرت سے کروں، توبہ کی بھی تعداد ایسی ہو کہ آسمان عرش الہی ہل جائے، فرشتے رونے لگے، تو بہترین خطا کار ہو جاؤ، خطا کار نہ رہو خالی، بہترین خطا کار ہو جاؤ یعنی تواب ہو جاؤ، بہت زیادہ توبہ کرنے والے، پہلے توابون تھے، پہلے خطاؤن تھے، اب توابون ہو جاؤ، بہت پہلے بہت زیادہ خطا کرنے والے تھے، اب بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہو جاؤ۔
اپنے نام کے ساتھ خیر لگوا لو، اور ترکیب اضافی میں مقصود مضاف ہوتا ہے، مضاف الیہ نہیں ہوتا، لہذا آپ خیر ہی خیر ہیں، جیسے جا
خیر الخطائین، خیر جو ہے کیا فرمایا، مضاف
ہوتا ہے، مقصود مضاف ہوتا ہے،
مضاف ہوتا ہے، مضاف الیہ مقصود نہیں ہوتا، تو خیر جو ہے وہ مضاف ہے، اور الیہ خیر الخطائین جو ہے وہ مضاف الیہ یعنی نسبت اس کو ہے، تو یہاں مضاف الیہ مقصود نہیں، اس لیے خیر ہی رہ گئے، خیر الخطائین فرمایا تو بہترین خطا کار، تو خطا کار ہٹ گئے، بہترین ہی رہ گئے۔ جیسے آگے حضرت مثال دی کہ جا غلام زید، اس لیے غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے، اس سے نسبت ہے، تو یہاں مضاف الیہ زید مقصود نہیں ہے، غلام مقصود ہے، جہاں غلام زید، زید کا غلام آیا، زید کا غلام آیا تو کیا مقصود ہوا، مضاف جو غلام ہے، یعنی یہ مقصود نہیں کہ زید مقصود ہے اس میں، بلکہ جو مضاف ہے غلام وہی مقصود ہے۔
سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
وہاں علماء کا مجمع ہوتا تھا، اور بنگلہ دیش میں بھی جہاں علماء کا مجمع ہوتا تھا، تو کیونکہ وہ علماء تھے تو وہاں حضرت والا کا مختلف ہوتا تھا، زیادہ تشریح نہیں فرماتے، یہ تو بہت معمولی وہ ہے، بعض جگہ تو ایسا بیان ہوتا تھا کہ عام آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا، یہاں پھر صرف علماء کا مجمع ہوتا، ان کو نفع ہوتا تھا سمجھنے والوں کو، پھر اس کی جب مجمعے میں حضرت آتے تھے تو انہیں اس کی تفصیل فرما دیتے تھے، اس کو پھر تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو گناہ سے الگ ہو کر ندامت و آہوزاری اور عزم تقویٰ کے ساتھ استغفار و توبہ کر کے پاک و صاف ہو جاتے ہیں تو وہ پھر خیر الخطائین ہو جاتے ہیں، لیکن کوشش کرو کہ کم سے کم خطا ہو، خطا کرنا اور ہے اور خطا ہو جانا اور ہے، گٹر میں گرنا اور ہے اور اپنے کو گرانا اور ہے، گٹر میں گرا گرا کر حرام لذت کشید کرنا اور ہے، اور احیاناً اگر کبھی بشریت سے مغلوب ہو کر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا کر اللہ سے استغفار و توبہ اور ندامت کے ساتھ معافی مانگ لو، تو قلب جس درجے مستنیر ہوگا اور حیلولت نفس کو الگ کرے گا تو اس کا قلب 14 تاریخ کے چاند کی طرح پورا روشن ہوگا، پھر اس کے الفاظ میں اور اس کے چہرے میں فرق آ جائے گا، اس کا چہرہ ترجمان قلب ہوگا اور قلب میں مولا کی تجلیات من نعن 14 تاریخ کے چاند کی طرح ہوگی، اور اس کا چہرہ ترجمان تجلیات الہیہ متواترہ مسلسلہ وافرہ بازغہ ہوگا، کیونکہ وہ ہر وقت غم اٹھا رہا ہے، اس کا چہرہ ترجمان تجلیات الہیہ متواترہ،
متواتر جو تجلیات جو متواتر اس پر نزول کر رہی ہیں،
مسلسلہ
نازل ہو رہی ہیں، مسلسل ہے،
وافرہ
وافر بہت زیادتی کثرت کے ساتھ،
بازغہ
روشن،
سبحان اللہ
سورج کی طرح،
ماشاء
اللہ شمس بازغہ کہلاتے، روشن سورج روشن ہے، اس کا چہرہ اس کا ترجمان ہوتا ہے جیسے حضرت والا کا چہرہ مبارک،
ماشاء کیونکہ وہ ہر وقت غم اٹھا رہا ہے، مگر چونکہ وہ اللہ کے راستے کا غم ہے اس لیے وہ غم بڑا پیارا ہوتا ہے، چونکہ وہ اللہ کے راستے کا غم ہے اس لیے وہ غم بڑا پیارا ہوتا ہے، دنیاوی غم کی طرح وہ قلب کو بے چین نہیں کرتا بلکہ اور چین دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے کا غم ہے، وہ رب السجن احب الیہ ہے، اللہ کے راستے کا قید خانہ گلستان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، اللہ کے راستے کا قید خانہ گلستان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، جب اللہ کے راستے کا قید خانہ احب ہے تو پھر ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے، جب اللہ کے راستے کا قید خانہ احب ہے تو پھر ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے۔
علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی جب زلیخا نے دھمکی دی تھی کہ میں تمہیں قید کروا دوں گی، پھر آپ نے دعا فرمائی کہ رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ، یہ مصر کی عورتیں مجھے جس طرح دعوت دے رہی ہیں اس سے بہتر میں قید خانے کو سمجھتا ہوں، یا اللہ قید خانہ بہتر ہے اس دعوت سے جو مجھے دے رہی ہیں، تو حضرت والا نے اس پہ کیا جی حضرت فرمایا تھا نظرے کے علماء پھڑک گئے کہ جن کی راہ کے قید خانے احب ہیں محبوب ہیں، جن کی راہ کے قید خانے محبوب ہیں ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے، جن کی راہ کی مشقتوں میں یہ مزہ ہے تو ان کی راہ کی عبادت کی لذتوں میں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذتوں میں کیا مزہ ہوگا، یہ گلستان ہے اللہ کی محبت کا، وہاں کیا مزہ ہوگا، اس کو کیا اندازہ، جبکہ قید خانہ احب ہے تو گلستان جو اللہ کے راستے کے ہیں ان میں کیا لطف ہوگا اس کا کون اندازہ کر سکتا، پیغمبر مانگ رہا ہے تو
پڑھیے۔
اللہ کے راستے کا قید خانہ گلستان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، جب اللہ کے راستے کا قید خانہ احب ہے تو پھر ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے، تو عرض کر رہا تھا کہ حفاظت نظر کے بعد دل جو ٹوٹا تو اسے قرب کا اعزاز ملا، تو آج کل مسلسل عریانی کے زمانے میں یہ مجاہدہ مسلسل ہے، تو جب یہ مجاہدہ مسلسل ہے تو اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ بھی متواترہ ہوگا، مسلسلہ ہوگا، وافرہ ہوگا، بازغہ ہوگا۔ اب میرا شعر سنیے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو۔
اریانی کا زمانہ ہے اور ہر طرف جگہ نگاہ اٹھاؤ اریانی اریانی ہے، تو یہ مجاہدہ مسلسل ہے، تو اللہ تعالیٰ جو اس سے نظر بچائے گا ہر وقت غم اٹھائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے تجلیات کا مشاہدہ بھی مسلسل ہوگا،
سبحان
اللہ، مسلسل تجلیات نازل ہوں گی، اس پر مسلسل قرب ملے گا۔ یہ جو حضرت فرمایا اتق المحارم یا ابا حریرہ اتق المحارم تکن عابد الناس، یعنی اے ابو حریرہ حرام سے بچ جاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہوگے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ 24 گھنٹے کا عبادت گزار ہے وہ شخص جو تقویٰ سے رہتا ہے، کیونکہ ہر وقت غم سے دو چار ہے، ہر وقت غم سے تقویٰ کا غم اٹھا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہے، ہر وقت وہ عبادت گزار ہے، اس لیے سب سے بڑا عبادت گزار ہوا۔ کوئی نفل پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے تو ایک خاص مدت کے بعد تھک جائے گا، زیادہ زیادہ 8 گھنٹہ پڑھ لے گا، لیکن یہ 24 گھنٹے کے دل پہ خون ہوتا رہتا ہے، اس کا کوئی سوائے اللہ کی کوئی نہیں دیکھتا، تو یہ مجاہدہ مسلسل ہے، اس لیے اس کا اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ اور قرب بھی مسلسل ہے، تجلیات بھی مسلسل نازل ہوتی ہے۔ اس زمانے میں اللہ عزت والا فرماتے تھے کہ اس زمانے میں ولی اللہ بننے کا، وہاں یونین میں فرمایا تھا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ نفل پڑھو، تہجد پڑھو، ذکر کرو کثرت سے، یہ میں کچھ نہیں بتاتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہاں تم اپنی نگاہ کی حفاظت کر لو تو دنیا میں کہ سب سے بڑی ولی اللہ ہو جاؤ گے، اتنا بڑا مجاہدہ ہے یہ، ذکر اس کے لیے معین ہے، اس لیے تھوڑا سا ذکر بتا دیتے ہیں، اس مجاہدے ہی کے لیے ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے ذکر بذات خود ایسا مقصود نہیں، اللہ کی محبت میں تو ذکر کرنا کرے گا آدمی، اس کے تو فطری خواہش ہے کہ ذکر میں مزہ آتا ہے، لیکن مقصد اس کا اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے کہ اللہ کو ناراض نہ کرو، بس تو اتنا ذکر تو قانون بتا دیتے ہیں، پہلے تو بہت بڑے بڑے ذکر بتاتے تھے، کبھی تھے لوگ لمبی لمبی تعداد 70-70 ہزار دفعہ، اور لیکن مقصد اس کا یہی تھا کہ دل میں نور آ جائے، اور جیسی خطا سا نور آنے کے بعد جب جیسے اس وقت بجلی چل رہی ہے اور جل رہی ہے اور چلی جائے اور روشنی ختم ہو جائے، فوراً احساس ہو جاتا ہے کیونکہ نور کو دیکھ چکا ہے، کوئی اندھا ہے اس کے ساتھ بجلی آ رہی ہے جا رہی ہے خبر ہی نہیں۔ تو اسی طرح دل میں نور پیدا ہو جائے، ذکر کا مقصد یہ ہے کہ دل میں نور پیدا ہو جائے، اور خطا اگر کبھی ہو جائے تو فوراً اس احساس ہو جائے کہ ہم سے خطا ہو گئی، فوراً اللہ سے رجوع کریں، ورنہ اس ذکر سے تھوڑی کوئی فائدہ ہے، شیخ صاحب تو تقریر کر رہے ہیں وہ پیچھے 1000 دانوں کی موٹے موٹے دانوں کی تسبیح ہے کہ الا اللہ الا اللہ، شیخ کی بات بھی نہیں سن رہے، تو ہوتا ہے کیا اٹھتے ہیں تو دماغ چکرایا ہوا اور الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں، زیادہ کثرت ہے ذکر سے، پھر وہ جیسے مولانا عبدالحمید صاحب نے سنایا تھا کہ وہاں ایک ایسی ہے پیر صاحب ہیں لمبا لمبا بہت بڑی بڑی تعداد میں ذکر کراتی ہیں، مشہور صاحب کے لیے اہم بظاہر اہل حقی میں سے مگر اعتدال سے ہٹ گئے، تو لمبا لمبا ذکر کراتی ہیں تو ان کے مریضوں کا حال آ جاتا ہے، تو کوئی پانی جب میں وہاں گیا میں نے کہا دیکھوں کیا ہوتا ہے، میں نے جا کے دیکھا تو ایک آدمی ذکر کرتے کرتے وہاں کنواں تھا وہ دھڑام سے کنویں میں گر گیا، اور ایک وہ تالاب تھا اس میں جا کے اپنا تیرنے لگا، دوسرا پیٹ پہ چڑھ گیا، تیسرا آدمی ڈنڈا دیکھ کے کیا مولانا عبد المتیز صاحب کھڑے تھے ان کے پڑھے گئے دوڑا کہ میں جلدی سے کیوار بند کر دی، تو یہ کون سا ذکر ہے؟ اللہ، اس لیے بس ذکر کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، دل میں اللہ کا نور آ جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی جو باتیں ہیں ان کا فوراً احساس ہو جائے, اور جو احساس ہو جائے گا تو بندہ نادم ہو جائے گا, توبہ کرے. پڑھیے.
میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. اس شعر کا فیچر سمجھ لیجئے. اماں نے کہا کہ بیٹا تمہیں آج کل پیچش ہے, کباب مت کھاؤ, اور اس کے 10 بچے اس کو دکھا دکھا کے کباب کھا رہے ہیں. تو وہ روتا ہے کہ اماں آپ نے ہم پر پابندی عائد کر دی ہے. تو ماں غلبہ رحمت سے اسے اپنے گود میں اٹھا لیتی ہے اور اپنے دامن سے اس کے آنسو کو پوچھتی ہے, اسے پیار کرتی ہے, اس کے گال چومتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا گھبراؤ مت, تم کچھ دن مجاہدہ کر لو, پھر ہم تمہیں بھی خوب کباب کھلائیں گے. اب اس فیچر کو سمجھنے کے بعد میرے اس شعر کا مزہ آئے گا. میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے, میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو, کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. ذرا یہ غم اٹھا کر تو دیکھو, اگر قلب میں اللہ کا پیار محسوس نہ کرو تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا. بدنظری ذریعہ لعنت ہے, بدنظری ذریعہ لعنت ہے, مگر اللہ کا چما چھوڑ کر شیطان کا چما مت لو. بدنظری کرنے کے بعد شیطان چما لیتا ہے. حرام لذت جب دل میں آتی ہے تو وہ شیطان کا چما ہوتا ہے, شیطان کا پیار ہوتا ہے. لعن اللہ الناظر کا مصداق ہوتا ہے. اس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ملتی ہے. مشکاۃ شریف کی روایت ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, لعنت فرمایا اللہ تعالی ناظر پر بھی اور منظور پر بھی. اور فرمایا کہ یہاں ناظر اور منظور کے متعلقات کا ذکر نہیں کیا گیا تاکہ جتنی نظریں حرام ہیں سب اس میں داخل ہو جائیں. تو آج کا مضمون میں یہی بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو اپنے قلب کو 14 تاریخ کا چاند بناؤ, کیونکہ چاند اور سورج کے درمیان میں دنیا کا جو گولہ ہے, زمین کا کرہ ارض, 14 تاریخ کو اس کی حیلولت بالکل ختم ہو جاتی ہے. زمین کا ایک کونا بھی سورج اور چاند کے درمیان حائل نہیں رہتا, اور چاند براہ راست سورج سے مستنیر ہوتا ہے. تو دیکھ لو کیسا چمکتا ہے. بس تھوڑی سی ہمت کرو اور نفس کے گولے کو بالکل ہٹا دو. نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب, نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب, خدا کا گھر پئے عشق بتا نہیں ہوتا, خدا کا گھر پئے عشق بتا نہیں ہوتا. ہمت سے کام لو تو انشاءاللہ جب قرہ نفس اللہ کے جلووں کے سامنے سے ہٹ جائے گا تو اللہ تعالی کے جلوے منیر ہوں گے اور آپ کا قلب مستنیر ہوگا اور پورے چاند کی طرح روشن ہو جائے گا. پھر آپ کا چہرہ ترجمان تجلیات الہیہ ہوگا. حدیث پاک ہے, اذا رؤوا ذکر اللہ. اس حدیث کی شرح یہ ہے کہ اللہ والا وہ ہے جو غیر اللہ سے پاک ہو جائے, اور اس کا چہرہ اس کے حامل تجلیات الہیہ قلب کا ترجمان ہو جائے. اور جو بدنظری کرتا ہے اس پر لعنت تو ہوتی ہے, مگر اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس کے چہرے پر لیلاؤں کا عکس ہوتا ہے. لڑکا ہو یا لڑکی, جب اس کے دل میں معشوق یا معشوقہ ہے تو اس کا چہرہ من رأسہ الی قدمہ اسی کا ترجمان ہوگا. یعنی اس کا چہرہ صرف فرسٹ فلور ہی کا ترجمان نہیں ہوگا, بلکہ اس کے ناف کے نیچے کی گٹر لائنوں کا بھی ترجمان ہوگا, کیونکہ اس کے قلب میں معشوق یا معشوقہ کے پیشاب اور پاخانے کے مقامات ہیں. لہذا چہرہ بھی انہی چیزوں کا ترجمان ہوگا. اس کی آنکھوں سے بھی لعنت اور نحوست برستی ہے, اور اس کی تقریر اور تحریر میں بھی اندھیرے موجود ہوں گے. اس لیے میں آپ سے درد دل سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ چند دن محنت کے بعد اللہ کو پا جاؤ گے. سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں, سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں, چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے, چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے. پھر اس کے الفاظ میں نور ہی نور ہوگا, اس کی تحریر میں نور ہی نور ہوگا. وہ جہاں بھی جائے گا اس کا دل عشق الہی میں شامی کباب کی طرح جلا بھنا ہوگا. سارا عالم اس کی خوشبو کو نہیں پا سکتا. جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن۔ یہ میرے درد دل کا ایک مختصر مضمون تھا جو میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ حاصل سلوک ہے۔ جس ظالم نے لا الہ سے قلب کو مکمل پاک نہ کیا وہ حامل الا اللہ نہیں ہوگا، اور خسارہ محرومیہ کے ساتھ مرے گا۔ اس کی موت محرومی کی موت ہوگی۔ اگر نصیب دوستاں تقویٰ نہیں پایا تو نصیب دشمنہ مرے گا۔ لہذا دوستو، درد دل سے کہتا ہوں کہ اللہ نے اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچنے کی طاقت اور ہمت دی ہے، ترک معصیت کی ہمت خدا نے دی ہے۔ کوئی استعمال نہ کرے خبیث لذت کا خوگر رہے تو یہ اس کی اپنی نالائقی ہے۔ اب اور کیا کہوں، کس درد دل سے اس بات کو پیش کروں؟ اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لغت میرا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ پھر میں آہوزاری کرتا ہوں اور اپنے دوستوں سے بھی یہی کہتا ہوں اور اپنے نفس سے بھی یہی کہتا ہوں کہ میری آہ کو رائے گاں کرنے والو، میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرنا۔ میری آہ کو رائے گاں کرنے والو، میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرنا۔ لہذا اختر سے جتنے لوگ بیعت ہیں، اختر اپنے نفس سے اور آپ سب سے درد دل سے کہتا ہے کہ دیر مت کرو۔ آہ، کس حدیث سے آج استدلال ہوا ہے کہ جہاں سایہ بھی ہو اور دھوپ بھی ہو وہاں مت بیٹھو؟ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالی کی نافرمانی اور فرما برداری دونوں کو مرکب مت کرو، ہمت سے کام لو۔ حکیم الامت نے فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نظر بچانے میں بڑا کم ہمت ہوں، ہمیشہ سے حسینوں کو دیکھنے کا عادی ہوں، حسن کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جوتا مارنے والا مسٹنڈا اس کے ساتھ ہو اور کہے کہ یہ میری بیٹی اور یہ میرا بیٹا ہے اور میں ایس پی ہوں، اور اس کے ہاتھ میں پستول بھی ہے اور جوتا بھی رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب دیکھ ذرا میری بیٹی کو جو بہت ہی نمکین ہے، اور بیٹا بھی نہایت حسین اور نمکین ہے، دیکھ کر دکھاؤ، کیونکہ سنا ہے کہ آپ بدنظری کے بہت پرانے مریض ہیں، آپ کو یہ احساس ہے کہ اب میں مقام مجبوریت پر فائز ہوں، کیونکہ میں حسینوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہوں، مجبور ہو جاتا ہوں، تو آج مجھے آپ کے مقام مجبوریت کا مشاہدہ کرنا ہے۔ لیکن یہ مقام مجبوریت کا احساس آج آپ کو مقام محرومیت پر موت دے دے گا۔ یاد رکھو، کسی عمر میں کوئی بھی ہرگز مجبور نہیں ہوتا، صرف ہمت سے کام لو۔ مرتے دم تک تقویٰ فرض ہے یا نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ مرتے دم تک بندہ کسی ایسے موڑ پر نہیں آ سکتا جہاں تقویٰ کی ہمت ختم ہو جائے۔ فراق شیخ میں کھویا گیا قرار میرا، یہ کیسے موڑ پہ لے آیا مجھ کو پیار میرا۔ فراق شیخ میں کھویا گیا قرار میرا، یہ کیسے موڑ پہ لے آیا مجھ کو پیار میرا۔ لہذا پھر کہتا ہوں کہ اللہ اختر کو بھی اور آپ کو بھی اس قابل کر دے کہ غیر اللہ کے سائے اور اندھیرے بالکل ختم ہو جائیں، اور ہمارا دل چودھویں کے چاند کی طرح پورا روشن ہو جائے، اور ہمارا چہرہ حامل نسبت اولیاء صدیقین کے قلب کا ترجمان ہو جائے۔ میں دل سے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور درد دل سے منتظر بھی ہوں کہ اللہ مجھے بھی یہ مقام دے اور آپ سب کو یہ مقام جلد دے دے، اور جب تک یہ مقام نصیب نہ ہو جائے موت نہ آئے۔ اور دل سے ارادہ کر لو کہ اپنے مولا کو ناراض کر کے حرام لذت کی کشید کی عادت خبیثہ پر عمل نہیں کرنا ہے، چاہے ہمیں چٹنی روٹی پر گزارا کرنا پڑے۔ اول تو اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے، جب آپ غم اٹھائیں گے تو اللہ آپ کے قلب میں دونوں جہان سے بڑھ کر لذت گھول دے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے راستے میں غم اٹھائے اور نظر بچائے اور اپنے شکستہ قلب میں تجلیات الہیہ متواترہ مسلسلہ وافرہ بازغہ نہ پائے۔
آج بہت ہی ایک صاحب نے کہا، اسے بہت افسوس ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ یہ عصری علوم ہیں حاصل نہیں کر رہے، یہ سبب ان کے زوال کا ہے۔ زوال کا سبب یہ ہے جو پہلے بھی ہمارے بزرگ سے انہوں نے کتنا عروج حاصل کیا، تو خیر وہ آدمی ایسے نہیں تھے جن سے بحث کی جاتی. تو یہ اس کا جواب یہی تھا کہ صحابہ نے کون سی سائنس پڑھی تھی اور کون سی انجینئرنگ پڑھی تھی, کون سے میزائل ایجاد کیے تھے, کون سا وائرلیس ایجاد کیا تھا کہ وہاں دو سو میل کے فاصلے پر, تین سو میل کے فاصلے پر یا ساریت الجبل فرمایا اور اس کو آواز پہنچ گئی, وہاں کون سا وائرلیس تھا. خیر القرون میں آپ بتا دیجئے کہ یہ ترقیات کس چیز سے ہوئی؟ وہ دین سے ترقیات ہوئی. جب تک دین تھا ترقی کرتے چلے گئے. وہاں کون سا انٹرنیٹ لگا ہوا تھا؟ دیکھ لیں. تو اصل چیز لوگ دیکھتے نہیں ہے کہ یہ دین ہے, ہمارے زوال کا سبب دین سے دوری ہے. دین کو چھوڑنے کسی سے ہمارا زوال ہوا. ورنہ جب تک آپ جب ترقی جس کو تم کہہ رہے ہو, ابو علی سینا جو بھی تھے اس وقت زیادہ ترقی تھی مسلمانوں کی, یا خیر القرون میں جب صحابہ کا زمانہ تھا, جس کو خیر القرون کا فرمایا گیا کہ بہترین زمانہ جو ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین زمانہ میرا ہے اور اس کے بعد اس سے ملا ہوا زمانہ, اس کے بعد کا زمانہ, پھر اس کے بعد کا زمانہ. تو جو خیر القرون میں جو فتوحات ہوئی اور جو صحابہ نے کی, بادشاہ یہ کیسے وہ کس طرح کی سلطنت کو زیر کر لیا, تو اس وقت صحابہ کے پاس کون سے ہوائی جہاز تھے, وہ کون سے انہوں نے ترقیات کی تھی, اور جس زمانے میں یہ ترقیات کی ہیں ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے کہ اس کو حاصل کرنا تو منع نہیں ہے, لیکن اللہ والے بن کے رہو اس میں. لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جس وقت یہ علوم علی سینا نے تین میں اور دوسروں نے کیمسٹری میں کسی نے کہیں میں, وہ زمانہ مسلمانوں کے عروج کا تھا یا وہ زمانہ جو خیر القرون تھا؟ تو بات وہی تھی کہ اللہ تعالی کی مدد تھی, وہ فرما بردار ہو گئے تھے, جا کے اعلان کر دیا کہ جگل گیا شروع, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئے ہیں, سب اس کو جنگل کو خالی کر دو. تو شیرنی اپنے شیر کو بچوں کو منہ میں لے کے اور بھاگ رہے تھے, بس شیر کمرے بنا رہے ہیں. تو وہاں میز کرسی پہ کھاؤ, داڑھی مڈھانے کا نعوذ باللہ آغاز علی گڑھ کی اسی سے ہوا, اور اسی غلط بکر اللہ اس کو معاف فرمائے. یہ داڑھی کو منڈانا اور پینٹ اور شرٹ اور انگریزی اور وہ دہریت کے دین کے خلاف باتیں اور اس پہ سنت کے خلاف کھانا, انہوں نے کہا کہ آپ انگریزی پڑھائیے مگر انگریز کیوں بنا رہے ہیں؟ تو آپ ہم اب بھی کہتے ہیں اکبر آبادی نے جیسے فرمایا کہ بھائی آسمان پہ جھولو خدا کو نہ بھولو. تو لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ دار و مدار اسی پہ ہے, یہ حماقت ہے کہ دار و مدار اس پر نہیں ہے. کوئی اگر نہیں پڑھتا اور وہ اللہ والا ہو جاتا ہے, وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایم ایس سی بی ایس سی ڈی ایس سی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے سلیم عطا فرمائے. ٹھیک ہے, میں نے اس لیے کہہ دیا کہ وہ بعض لوگ ہمارے ساتھ تھے, نوجوان ہیں, ان کے دل پہ کوئی ایسا اثر پڑ جائے, اس لیے ایسی صحبت میں جانا ہی نہیں چاہیے, خصوصاً نوجوانوں کو لے کے جن کا ابھی ذہن کچا ہے, وہ ممکن ہے ان کے دل کی وہ بات لگ جائے اور وہ راہ سے بھٹک جائیں. اس لیے صحبت صالح تو راہ صالح کنت, صحبت طالح تو راہ طالح کنت, نیکوں کی صورت نیک بنا دیتی ہے اور بروں کی صورت برا بنا دیتی ہے. بعض وقت ایک ہی اس میں سے بیڑا پار ہو جاتا ہے یا غرق ہو جاتا ہے. ہمارے ایک رشتے دار تھے, پولیس میں تھے, بالکل اب آزاد, اس زمانے وہ نیکر ویکر چلتا تھا, ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو دیوبند پہنچ گئے پتہ نہیں کیسے, کسی کام سے سرکاری, اس میں جا کے سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے, سیڑھی میں بیٹھے, اوپر سے حضرت تھانوی نیچے آ رہے تھے. حضرت تھانوی نے آ کے ایسے کر کے دیکھا ان کو, ایک منٹ تک دیکھتے رہے اور پھر چلے گئے. یہ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ آج سے یہ نیکر نہیں پہنوں گا, کسی کو نوکری چھوڑ دی اور اسی لباس میں آگے داڑھی رکھ لی. مولانا برا صاحب سے زبان بیٹھ ہوئے, ایک ہی نظر نے کام بنا دیا. صحبت کا یہ اثر ہے. اور بری صحبت کا کیا اثر ہے کہ حضرت تھانوی کے یعنی مرید, بہت خاص مرید, وہ آ رہے تھے اور تو ایک جوگی جو ہوتے ہیں نا, کالے پیلے کپڑے پہنے ہوئے, لال لال آنکھیں, اپنا یہ بیٹھا, وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے اس کی آنکھوں کی طرف طرف دیکھتے رہے, وہ ان کو دیکھتا رہا. تارا بھون جب آیا یہ وہاں اتر گئے, تھوڑی دیر دیکھا انہوں نے بھی اس کو دیکھا. یہ تارا بھون کے جب اسٹیشن پر اترے تو مرید حضرت ثانوی کا کتنا تربیت یافتہ, کہ دل میں وسوسے آنے لگے کہ پتا نہیں ہمارا دین سچا ہے کہ نہیں, اور پتا نہیں کہ وہ اور ایسی اسی طرح کی کفریا وسوسے آنے لگے. بہت پریشان ہوئے کہ زندگی میں کبھی نہیں آیا. حضرت کو کچھ نہیں بتایا, حضرت والا کے پاس حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور اپنی حالت بیان کی کہ حضرت عجیب معاملہ تھا نا, ان کے اسٹیشن میں اترا ہوں اور یہ کیفیت ملی ہے, اور زندگی میں کبھی ایسی کیفیت نہیں ہوئی. جی چاہتا ہے کہ میں دین کو چھوڑ دوں. تو حضرت والا نے تھوڑا سر جھکایا اور پھر اس سے فرمایا کہ وہ جو خبیث بیٹھا تھا تم نے اس کی طرف دیکھا کیوں؟ اس کی آنکھوں کی ظلمت جو تھی وہ تمہارے اندر اتر گئی. پھر حضرت نے پانی پھوڑ کے ان کے سینے پہ دم کیا, پھر جا کے وہ دیکھا. تو بری صحبت کا یہ اثر ہے. یہ رسم جو کہ ایک منٹ کی صحبت اثر نہیں کرتی, ایک منٹ کا ایک ذرہ زہر مار نہیں سکتا. ایک ذرہ زہر مار دیتا ہے اور ایک ذرہ برابر دوا بازی جو بڑا وہ اس سے شفا ہو جاتی ہے. گولی دی اور شفا ہوگی. بس اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو, ہم بھی اس کے محتاج, سب سے زیادہ تر میں ہی محتاج ہوں. عقل سلیم عطا فرمائے, حضرت کی تعلیمات پر یا اللہ زندہ رکھتا, ان کے حضرت کے نقش قدم پر جو چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں نقش قدم اشرف علی محفوظ رکھنا ہے, جو کچھ فرما گئے ہیں وہ اسے ملحوظ رکھنا ہے. حضرت جو کچھ فرما, کیونکہ یہ نقش قدم حضرت کے نہیں ہے, حضرت کے نقش قدم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں. ہمارے تمام اولیاء اللہ کے قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم اس کے غلام ہیں. اس لیے اللہ کسی ولی کے پیچھے نائب رسول ہیں. علماء حق اللہ والے ایسے علماء نہیں جو کہ علماء سود ہیں, برے علماء جو اپنے اس پر عمل نہیں کرتے وہ نہیں, لیکن جو علماء حق ہیں وہ انہیں نائب کہا گیا. ورثۃ الانبیاء, انبیاء کے وارث ہیں, نائب رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے مقام اللہ اسی غلامی کے صدقے میں عطا ہوتا ہے. جو علی اللہ کے جیتے ہیں سب, وہی ہم جو سب جیتے متبع سنت ہیں وہی علی اللہ ہوتے, باقی بھی نہیں. انہی سے کرامتیں ظاہر ہوئی, انہی سے 90 لاکھ کافر مسلمان ہوئے. یہ بتاؤ کس سائنسدان تمہارے عبدالقدیر خان کے ہاتھ پہ کتنے مسلمان کافر مسلمان, اگرچہ بہت بڑا کام کی, بہت بڑی خدمت کی اس نے, وہ اپنی جگہ اس کا انکار تھوڑی ہے, لیکن یہ کہ وہ امت کے ترقی کا ذریعہ صرف یہی ہے, یہ حماقت ہے. ہونی سے ترقی کا ذریعہ صرف دین ہے, اللہ تعالی کی محبت ہے. دین میں جتنا زیادہ آدمی غرق ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ ابھرتا جائے گا. اچھا بھائی, بہت اب وقت ختم ہوتا ہے. ہاں یہ دیکھیے بھائی, سنا ہے ہم نے کہ جہاں عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے تو عورتیں آتی ہیں, پھر وہ ایک دوسرے سے معانقہ کرتی ہیں, تو یہاں بھی اگر یہ رسم چل گئی یا مرد بھی بیٹھے یہاں روزانہ آیا کریں تو ایک دوسرے سے معانقہ کر رہے ہیں تو وعظ خاک ہوگا پھر یا یہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے معانقی کا اور مسافر کا یہ ہے کہ دور سے آئے اور دیر سے آئے جب روز روز آ رہے ہیں تو نہ ان سے مسافہ ہے نہ معانقہ ہے اس کو سنت پر عمل کریں بس صرف اس کی معانقی کی یہ اس عورتوں میں جو یہ رسم چل رہی ہے اس کو چھوڑے جہاں صرف دین سیکھنے کی نیت سے اور باتیں سننے کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی بس اس سے آئیں اس میں وقت ضائع نہ کریں نہ زیادہ باتوں ایک دوسرے سے ادھر ادھر کی کریں اس پہ مشغول ہیں دور سے آئے اور دیر سے آئے حضرت والا کے پاس موسیقی جو روزانہ آتے تھے روزانہ مسافر کرتے تھے کرنے لگے تھے حضرت فرماتے تھے شروع شروع میں کسی کی رعایت سے کر لیا پھر بعد میں حضرت فرما دیتے کہ بھائی یہ روز روز مسافر سنت نہیں ہے دور سے آئے اور دیر سے آئے تو پھر اس کے لیے معانقہ ہے بھی ہے مسافہ بھی ہے تو اب جب روزانہ تیسرے دن کوئی آتا ہے یا ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہے یہ تو نہ دیر ہے نہ دور ہے کراچی سے آ رہے ہیں اور یہ کوئی دیر میں شمار نہیں اس کا ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ